الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فإن فضل رسول الله ليس له حد فيورب أنه ناطق بفمين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم رضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب عزت تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ درس قرآن کا سلسلہ الحمدللہ جاری تھا اور گزشتہ درس قرآن میں ہم تسلسل کے ساتھ مختلف موضوعات کو موجودہ ضروری حوالے سے ہم نے شامل کیا تھا، لیکن اصل میں ہماری جو گفتگو درس قرآن میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 یعنی آیت الکرسی، اس کی تشریح و تفسیر ہم گزشتہ چند جمعے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ درمیان میں پھر غازی صاحب رحمہ اللہ کے حوالے سے ناموس رسالت کا ایشو آیا، تو وہاں پر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند بات، جو ایمانی اور تحفظ ناموس رسالت کا جو نظریہ تھا اس کو مختلف گوشوں سے بیان کیا گیا۔ درمیان الحمدللہ 22 جماعت الثانی حضور خلیفہ بلا فصل، خلیفہ بلا فصل متصل حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہم کا یوم تھا، جس کو باقاعدہ اسی مسجد شریف کے اندر ایام، کیونکہ بڑے ایام ہم رات کو خاص طور پر رکھتے ہیں تاکہ ایک تفصیلی گفتگو اور تفصیلی اس پر نقطہ نظر ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح انشاءاللہ 17 بروز اتوار انشاءاللہ خواجہ صاحب کے عرس شریف کی محفل بھی ہم نے اسی مسجد میں بعد نماز عشاء رکھی ہے، اور 1 مئی کو انشاءاللہ عزیز جو ہے وہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تفصیلی گفتگو رات کو ہم نے رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین ذکر کی توفیق اور سنے سنانے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعۃ المبارکہ کے اندر کوشش یہ ہوتی ہے کہ مختصر وقت ہونے کی بنا پر ایسے مضامین جو ہمارے عقیدے اور نظریے کے اعتبار سے ضروری ہیں تو سبقن سبقن درجہ بدرجہ نظمن نظمن تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ذکر کیا جائے، اور خاص ان باتوں میں کہ جس کی طرف ہمارا بہت زیادہ اشتیاق، ہماری طلب اور ہماری رغبت ہوتی ہے، ان صورتوں کی طرف، ان آیات کی طرف، اور ہم بطور وظیفے کے اس کو پڑھتے ہیں، تو یقیناً ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور قرآن تدبر کے ساتھ ساتھ وظائف کے لیے بھی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ جیسے اور لیکن پھر اس میں توجہ یہ کرنی چاہیے کہ پھر وظائف کو ہم، قرآن آیات کو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں موجود ہمارے لیے عقائد، ہمارے لیے نظریات، ہمارے لیے ہدایت اور ہمارے لیے رہنما اصول کیا ہے، تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں جمعۃ المبارکہ کے اندر کہ ایسی صورت کا انتخاب کریں، ایسی آیت کا انتخاب کریں، جس طرح کہ آپ نے دیکھا سورۃ الاعراف کو ترتیب کے ساتھ، سورۃ توبہ کو الحمدللہ مکمل یہاں پر بیان کیا گیا، سورۃ المائدہ کی مکمل تفسیر بیان کی گئی، اور اب الحمدللہ آیت الکرسی کا ہم نے انتخاب کیا ہے، اور یہ آیت کریمہ عقیدہ توحید کے حوالے سے بہت بنیادی آیت ہے۔ یہ ہے تو ایک آیت لیکن پورا قرآن ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، بے شمار اس کے فضائل ہیں، اور اس کی اہمیت ہے. اس پر تقریباً 4 سے 5 دروس ہم مختلف اس کے فضائل پر, اس کی اہمیت پر, اور یہ کتنا بڑا وظیفہ ہے انسان کی جان مال عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے آیت الکرسی کی تلاوت ہر فرد نماز کے بعد کرنا. یہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ وصیت ہے آقا کی طرف سے کہ اس کو پڑھا جائے کہ بندہ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک, صبح سے لے کر شام تک اللہ رب العالمین کی امان میں آتا ہے, شیطان کی شر سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی جان اور عزت و آبرو کی حفاظت ہوتی ہے. اس پر تفصیلی ہم نے کئی احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا. پھر اس آیت کریمہ کی ابتدا جو ہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے مبارک نام کے ساتھ ہوتی ہے, ایک مبارک صفت کے ساتھ ہوتی ہے, اس میں ذات کے ساتھ ہوتی ہے. تو ایک مومن ہونے کے حوالے سے اللہ رب العالمین کی توحید اور کلمہ توحید پڑھنے کے حوالے سے, ذات الوہیت کے حوالے سے, ذات باری کے حوالے سے, اللہ کی ذات کے حوالے سے جو باتیں ہمیں علمی طور پر پتہ ہونی چاہیے ہم نے اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. جس طرح کہ اس کی ابتدائی اللہ لا الہ الا ہو, اللہ لا الہ الا ہو, کہ اللہ رب العالمین جل وعلا وہ ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. لفظ اللہ یہ اس میں ذات ہے, اس کی پوری تفصیل ہم نے آپ کے سامنے گرامر کے حوالے سے بھی, اصول کے حوالے سے بھی اور وظائف کے حوالے سے بھی, کہ لفظ اللہ کا ذکر صرف کرنا, اس پر بعض لوگوں کا اعتراض تھا, اس پر بھی ہم نے آپ کے سامنے ایک تفصیلی بحث کی ہے کہ لفظ اللہ خود ایک ورد ہے اور اس کو یہ کہنا کہ جناب اس کو مفرد نہیں پڑھ سکتے آپ, اس کو جملے کی شکل آپ کو دینی چاہیے. لفظ اللہ خاص کوئی ورد نہیں ہے بلکہ اس کے آگے پیچھے آپ سبحان اللہ الحمدللہ لگایا جائے تو الحمدللہ سبحان اللہ یہ بھی ورد ہے, لیکن لفظ اللہ اس میں ذات جو ہے خاص, اس کا ورد بھی جو ہے قرآن کریم فرقان حمید نے اس کا حکم فرمایا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہم نے آپ کے سامنے جامع ترمذی شریف سے پیش کی تھی کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک روئے زمین پر ایک بندہ بھی اللہ 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 کرنے والا نہ ہو. تو وہاں پر حضور علیہ السلام نے اس بندے کی جو شان اور عظمت بیان کی ہے وہ لفظ سبحان اللہ کے ورد کی نہیں بیان کی, جبکہ یہ بھی وظیفہ ہے. ہم جس بات کو بحث کر رہے ہیں اس میں لفظ اللہ, اس لیے حضرات صوفیہ کرام رضوان اللہ اجمعین لا الہ الا اللہ الا اللہ اللہ اور اللہ, اس کا خاص ایک ورد کرتے ہیں. تو یہ بدعات نہیں ہے بلکہ شریعت کی تعلیم کے مطابق ہے. تو یہ آیت الکرسی کے ضمن میں یہ کئی شرعی مسائل ہمارے سامنے واضح ہو جاتے ہیں. اب آگے مقام شفاعت کا ایک بہت ضروری موضوع یہاں پر ہے, کوشش کریں گے آج کے درس کے اندر کہ اس کو مختصر عرض کریں, پھر آئندہ جمعے میں اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے, کیونکہ ہمارے درمیان اور بد مذہبوں کے درمیان یہ مسئلہ ایک معرکۃ الآراء اور سنگین جنگ کا مسئلہ ہے, مسئلہ شفاعت, اور اس کو سمجھنا میں سمجھتا ہوں احباب اہل سنت کے لیے اور قرآن سنت سے تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے سمجھنا انتہائی لازم ہے. آگے چل کر اللہ رب العالمین جل وعلا کی صفات کو بیان کی گئی کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم, وہ زندہ ہے اور ایسا زندہ ہے کہ خود سے زندہ ہے اور ہر ایک کو زندگی اس سے ہے. القیوم وہ قائم ہے اور ہر ایک کو قائم رکھنے والا ہے اور اس کا قیام اس کا صفات خود سے ہے اور اس کی ذات اتنی مستقل اور مضبوط ہے کہ اس میں عجز اور اس میں کمزوری, اس میں پستی, اس میں نقص, اس میں عیب, اس میں جھکاؤ اور ہر وہ چیز جو پستی کی طرف لے جانے والی ہے, زبان کی طرف لے جانے والی ہے یا ارادے کو منتشر کرنے والی ہے, یہ تمام صفات بندوں کی اور اللہ سے پاک ہے. فرما اس کی ذات اس قدر مستقل ہے, اس کا مشاہدہ اس قدر ذاتی اور مستقل ہے اور اس قدر مربوط اور واضح ہے کہ نہ اسے نیند آتی ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے. یعنی یہاں پر کفار کے عقیدے کو جھنجھوڑا جا رہا ہے, مسلمان کے عقیدے کو مضبوط کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا مشاہدہ جو ہے وہ اتنا مضبوط ہے اور اتنا واضح ہے اور اتنا پختہ ہے کہ اس کے اندر کوئی لچک نہیں ہے, نہ اسے نیند آتی ہے کہ سابقہ باتوں سے وہ غافل ہو جائے اور تھکن کی وجہ سے نیند آئے اور نیند کو حاصل کر کے بندہ پھر جو ہے وہ چست ہو جاتا ہے اور پھر نیند کا محتاج ہوتا ہے. اگر نیند نہ کرے تو اس کے اوسان معطل ہو جاتے ہیں, صلاحیتیں دماغ کی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور جو اس کے اندر جو معیار ہے, جو کمال ہے, وہ کمزور ہونا شروع, اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں, حافظہ کام کرنا شروع کر چھوڑ دیتا ہے اور اس کی تمام خوبیاں جو ہیں وہ عیب میں تبدیل ہو جاتی ہیں جب اسے نیند نہ ہو. تو انسان نیند کا محتاج ہوتا, نیند کرنے کے بعد یہ ایسی صلاحیت ہے کہ انسان کے اندر دوبارہ وہ ساری توانائیاں ساری صلاحیتیں دوبارہ لوٹ کر آتی ہے, تو فرمان اللہ رب العالمین کی ذات ایسی نہیں ہے. وہ ذات مستقل ذات جس کو سمجھانے کے لیے استل, یعنی ایک ہی حالت پر, حالت کا لفظ بھی گوارا نہیں ہے یہاں پر, یعنی بس مستقل کا لفظ جو ہے وہ عربی بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ حالت کا لفظ کیا ذکر کریں کہ حالت کا لفظ بھی جو ہے وہ حدوث اور ممکنات کی طرف جاتا ہے. وہ واجب الوجود ہے, ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. اس کی صفات واجب اور استقلالی ہے کہ ہمیشہ سے ایک ہی صورت میں ہے, اور اتنی بلندی پر ہے اس سے بڑی کوئی بلندی نہیں, اور اس کے لیے زبان نہیں, یعنی اس کا مشاہدہ, اس کا علم, اس کی طاقت کبھی کم نہیں ہوتی, اور اس کا کیونکہ طاقت اصلی اسی کی استقلالی ہے, تو نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی, یعنی اس کے علم کا زوال کبھی نہیں, اس کے علم سے کوئی پوشیدہ نہیں, اس کے ادراک سے کوئی باہر نہیں, اور جس چیز ساری کائنات اس کے احاطہ قدرت کے اندر ہے اس میں کوئی جھول اور پستی نہیں, بلکہ جس کو بھی اس نے اختیار اور معاملات دیے اپنے فضل سے عطا فرمائے ہیں. پھر آج ارشاد ہوا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اور یہ زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں, فرمایا سب کا خالق وہی ہے اور اسی نے اس کو بنایا. پھر آگے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اس کی بارگاہ کے اندر شفاعت کرے, سفارش کرے, مگر یہ کہ جسے وہ اس کا اذن عطا فرمائے. یعنی یہاں سے ایک قاعدہ تو یہ حاصل ہو رہا ہے کہ تمام ملکیت اور تمام بادشاہی یہ اللہ رب العالمین کے لیے, لیکن بادشاہی اللہ کے لیے ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کسی کو اختیار نہیں عطا فرماتا جتنا چاہے. اس کا یہ نظریہ نکالنا یہ مفہوم مخالف بالکل باطل ہے کہ سارے اختیارات اس کے پاس, بالکل ٹھیک ہے, تو اس کا یہ مطلب نکالنا کہ اس نے کسی کو کچھ دیا ہی نہیں ہے, یہ بالکل بھونڈی بات ہے. تو اس لیے آگے اس چیز کو ذکر کر دیا گیا کہ سارے اختیارات اور ساری ملکیت اور ملوکیت کے اندر ساری بادشاہی اس طرح ذکر کیا شروع کے اندر, وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے لیے. اب کفار نے اپنی مرضی سے, اپنے ارادے سے اور اپنے زوم سے پتھروں کو, درختوں کو, چیزوں کو, مورتیوں کو, تصویریں کشید کر کے کسی شے کو اپنے زوم میں جو ان کو خوبصورت, جیسا حدیث پاک کے اندر بخاری کے اندر موجود ہے, صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ذکر کرتے ہیں کہ کافروں کو کہیں جا رہے ہوتے تو انہیں اگر کوئی خوبصورت پتھر پسند آ جاتا تو فوراً اس کو معبود بنا لیتے, کوئی حسین چیز نظر آتی تو اس کو وہ معبود بنا لیتے. تو اپنی مرضی سے, اپنے ذوق سے انہوں نے کسی بھی پتھر کو لے لیا اور اس کو معبود بنایا, اور جو معبود ہو وہ شفیع نہیں ہو سکتا, کیونکہ معبود شفیع کیسے ہو سکتا ہے؟ شفیع تو وہ ہے جو غیر معبود ہو اور اسے اذن معبود نے دیا ہو کہ اس کی بارگاہ تک وہ پہنچائے. جو خود ہی معبود بن جائے تو وہ شفیع کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں وہ شفاعت کو قبول کرنے والا ہو سکتا ہے, کسی کے حضور شفاعت کرنے والا تو نہیں ہو سکتا. تو مشرکین کا یہ عقیدہ جو تھا کہ جناب یہ ہمارے بت معبود بھی ہیں اور شفیع بھی ہیں, یعنی وہ کہتے ہیں یہ خدا بھی ہے. پھر انہوں نے الگ سا ایک ڈھکوسلا بنایا ہوا تھا جس کو میں نے اکثر آپ کی کتب پر کیا, وہ یہ کہتے تھے الہ اعظم جو ہے وہ اللہ ہی ہے, سب سے بڑا خدا وہی ہے, اور یہ ہمارے جتنے مورتیاں, یہ درخت, یہ خوبصورت پتھر جن کو ہم نے عبادت کا مستحق سمجھ لیا ہے, تو دراصل ہم ان کی عبادت کرتے ہیں, ان کو معبود بناتے ہیں, اس لیے کہ یہ چھوٹے خدا ہیں, معاذ اللہ یہ معبود ہیں, یہ چھوٹے معبود ہیں. تو چھوٹے معبودوں کو اگر ہم ان کی عبادت کریں راضی کرتے رہیں گے تو یہ ہمیں بڑے معبود تک پہنچا دیں گے. ان کی بنیادی غلطی کیا تھی؟ بلکہ یہ سارے معاملہ ان کا غلط تھا, توجہ رکھیں, بنیادی غلطی یہ تھی کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ذریعہ پکڑنا یہ غلط نہیں تھا, لیکن یہ دیکھنا تھا کہ ذریعہ اللہ نے اپنی بارگاہ میں بنایا کیوں کو ہے. یہ تو تم نے اپنی مرضی سے درختوں کو, پتھروں کو یہ بنایا ہے, تو اللہ نے بار بار کہا کہ محبوب سے پوچھو کوئی برہان, کوئی سلطان, کوئی دلیل. اللہ نے کہا اس پتھر کے بارے میں, اللہ نے کہا اس درخت کے بارے میں. تو ان کی جو غلطی تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو انہوں نے اللہ رب العالمین جل وعلا کو عاجز اور بیکار تصور کیا, مطلب کہ جناب وہ الہ اعظم ہے, اب اس کو ترتیب بار بار سماعت کر رہے ہیں, وہ الہ اعظم ہے, وہ بڑا خدا ہے, اور اس نے کائنات بنا کر تھک کر خدائی ان ہمارے چھوٹے بتوں کو دے دی. ان درختوں کو اختیار دیا ہے، ان مرغیوں کو اختیار دیا ہے، ان پتھروں کو اختیار دیا ہے کہ یہ بیٹا دیں، ہوا چلائیں، کائنات کا نظام چلائیں، تو سب سے بڑی بنیاد ان کا جو سب سے بڑا شرک تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی قدرت کو معطل مانا، کہ اللہ رب العالمین تھک گیا، عاجز ہو گیا، اب پرخانہ قدرت کو نہیں چلا سکتا ہے. ہاں بنایا سب اسی نے، سجایا سب اسی نے، پیدا سب اسی نے کی، لیکن اب وہ چلا نہیں سکتا. تو وہ ذات میں تو ایک ہے لیکن صفات میں ایک نہیں ہے. اس کو اپنی شان اور اپنی ساری کارخانہ قدرت کو چلانے کے لیے ان بتوں کی اس کو محتاجی ہے، لہذا اس نے اس مورتی کو ہوا کا مالک بنا دیا ہے، اور اس مورتی کو اس نے بیٹا دینے کا مالک بنا دیا ہے، اس مورتی کو اس نے اناج دینے کا مالک بنا دیا ہے. تو یہ سارے ان کے اپنے مفروض ہیں. تو سب سے بڑا شرک تو ان کا یہ تھا، بلکہ کفر عام یہ تھا کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی قدرت کو معطل جانا، ایک بات. دوسری بات اس کے اندر یہ تھی کہ انہوں نے بتوں کو اللہ کے علاوہ اپنی مورتیوں کو عبادت کے لائق مانا، اور یہ عجیب قسم کی بے وقوفی تھی، کیونکہ عبادت غیر خدا کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ یعنی اللہ رب العالمین، ایک لاجک آپ سمجھے، اس میں قانون سمجھے، جو یہ بار بار کہتے ہیں اور حق کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی. تو اللہ عز و جل جو حقیقی معبود ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی. یہ کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت جو ہے وہ، اس میں جو لاجک اور عقلی پہلو ہے وہ میں پہلے عرض کر دوں کہ عبادت جو ہے وہ انتہائی انکساری اور عاجزی کا مظاہرہ کسی کے سامنے کرنا، یہ ہے اقصى غاية الخضوع والتذلل. یہ اس کا لغوی معنی ہے. جو کتاب التعریفات میں شیخ جو جوجانی رحمہ اللہ نے تمام ائمہ لغات میں لکھا کہ انتہائی درجے کی انکساری اور انتہائی درجے کی عاجزی کسی کے آگے سمجھنا کرنا، یہ ہے گویا کہ عبادت. اب اللہ کے سوا کسی کے سامنے عبادت کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ انتہائی درجے کی عاجزی اسی کے سامنے ہوگی کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ساری نعمتیں جس نے عطا کی، اور جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اسے کسی نے پیدا نہیں کیا. اگر اسے کسی نے پیدا کیا تو پھر اس کی عبادت نہیں، پھر اس کی ہوگی، کیونکہ وہ اول ہوا. اس کو کسی نے پیدا کیا تو پھر اس کی نہیں، پھر اس کی ہوگی. تو لہذا قانون شریعت یہ بنا کہ عبادت اس کی ہوگی جو واجب الوجود ہوگا، جو ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. سب کو قیمت و قدر و طاقت و علم و اختیار جس ذات کے ذریعے ملے ہیں وہ ایک ہی ہے. تو عبادت کے جو مستحق ہوگا وہ واجب الوجود ہوگا، اور واجب الوجود کئی نہیں ہو سکتے، ایک ہی ہو سکتا ہے. یعنی ایک ہی ہو سکتا ہے کہ جس کا وجود سب سے پہلے ہو، اور ایسے پہلے ہو جس سے پہلے کچھ نہ ہو. جس طرح کہ دیکھیے کہ دائرے میں نقطے سے ساری بحث چلتی ہے اور نقطے کے اوپر ختم ہوتی ہے. جس طرح ملا علی قاری رحمہ اللہ نے حضرت امام راضی بڑی پیاری بات کی تھی کہ یہ کائنات ایک عالم اسباب میں سے، ہر چیز بننے کے اندر کسی واسطے کی محتاج ہوتی ہے، پھر وہ واسطہ خود اپنے ہونے میں کسی پچھلے واسطے کا محتاج ہوتا ہے، پھر وہ واسطہ اپنے وجود کے اندر پھر پہلے کسی سبب کا، کسی وجہ کا، کسی علت کا محتاج ہوتا ہے. تو عقل بھی کہتی ہے کہ یہ سارے واسطے ایک دوسرے سے بن رہے ہیں. تو یہ سارے واسطے، عقل بھی یہ کہتی ہے کہ کسی ایک ذات کو رکھیں کہ یہ سارے واسطے اس ذات سے ہوں، اور وہ ذات بغیر واسطے کے ہو، کہیں رکھے تو صحیح. تو فرمایا جس پر سارے واسطے جا کر رکتے ہیں، سارے واسطے جن سے چلتے ہیں، سارے واسطے جس سے شروع ہوتے ہیں، اور وہ خود بغیر واسطے کے ہیں، وہ ایک ہی ہوگا، اور وہ اللہ رب العالمین. تو واجب الوجود جو ہے وہ ایک ہی ہے. جو اللہ کے سوا کوئی واجب نہیں ہے تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے. تو یہ ایک شرعی نقطہ نظر اس کے اندر جو تھا. اب ایک تو ان کی غلطی کیا تھی، ان کی غلطی سب سے بڑی یہ تھی کہ انہوں نے اللہ رب العالمین، پھر میں ریپیٹ کر دوں، اللہ رب العالمین جل والا کی قدرت کو معطل مانا. اس کو ذرا سن لیجیے آپ توجہ کے ساتھ، کیونکہ اسی سے امت کو بانٹ دیا جاتا ہے. تو یہ بنیادی جذباتیت کو سمجھنے کے لیے مشرکین کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں کہ مشرکین کا اکثر طبقہ جو تھا وہ ذات میں شرک کا قائل نہیں تھا. جو حضرت شاہ اللہ صاحب اور ہمارے تمام علماء نے کہا، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارے بت جو ہیں وہ ہونے میں قدیم ہیں، وہ ذات میں تو اللہ کو ایک مانتے تھے، لیکن صفات میں، یعنی کائنات کو چلانے میں، یوں سمجھ لیں وہ اللہ رب العالمین کو محتاج مانتے تھے اپنے بتوں کا, تو ان کا شرک شرک کی صفات تھا. اس لیے سورہ فاتحہ کی ابتدا یہ ہوئی کہ الحمدللہ, تمام تعریف اللہ کے لیے. کون ہے اللہ؟ فرما رب العالمین جو تنہا کائنات کو چلا رہا ہے. اللہ یہ واجب الوجود اس میں ذات ہے, اور رب العالمین اس لیے کہا تھا تاکہ شرک کی صفات ختم کیا جائے, اور کہا جائے کہ یہ بادل بھی وہی ایک رب العالمین جس نے بنایا تھا, یہ زمین کے اوپر سبزے بھی وہی ایک رب اگا رہا ہے جس اسی ایک رب نے جو زمین بنائی تھی. تو جس رب نے کائنات بنائی تھی وہی رب اس کائنات میں متصرف حقیقی ہے, اسی کا تصرف ہے, اسی کا اعلان ہے. اس سے فرمایا گیا الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس تنہا رب کے لیے ہے جو اپنے ہونے میں بھی تنہا ہے اور کائنات کو چلانے میں بھی تنہا ہے. اور مشرکین کا جو شرک تھا وہ شرک صفات تھا کہ وہ کائنات کسی چیز کو نہیں مانا, ایک اللہ کی قدرت کو معطل مانا, ایک دوسری بات وہ اپنے بتوں کو معبود مانتے تھے. جس طرح کہ سورہ زمر کے اندر خود موجود ہے, وہ یہ کہتے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. جب ان سے پوچھا جاتا کہ ان بتوں کو تم کیوں پوچھتے ہو, ان کی عبادت کیوں کرتے ہو, تو وہ وسیلہ نہیں بولتے تھے, وہ یہ جملہ کہتے تھے ما نعبدہم, یعنی اس کا معنی مفہومی کر رہا ہوں کہ ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے عبادت کرتے ہیں, وسیلہ نہیں بناتے, وسیلہ اور عبادت اور ہے, جس کی عبادت ہوتی ہے وہ وسیلہ بن ہی نہیں سکتا. نہیں سمجھا؟ جو معبود ہو وسیلہ بن ہی نہیں سکتا, جس کی عبادت کی جائے وسیلہ, کیونکہ وسیلہ تو وہ ہوتا ہے جو معبود تک پہنچائے, معبود خود وسیلہ بنے گا تو وہ کس کے ادھر جائے گا. تو لہذا یہ کہنا کہ جناب وسیلہ ہی عبادت اور شرک ہے, یہ انتہائی بھونڈی اور کفریہ, بلکہ کفریہ کلمہ ہے. اس لیے کہ جس کی عبادت ہوگی وہ شفیع نہیں ہو سکتا, جس کی عبادت ہوگی وہ وسیلہ نہیں ہو سکتا. ہاں وہ وسیلہ قبول کرنے والا ہو سکتا ہے اپنے فضل سے, وہ شفاعت کو قبول کرنے والا ہو سکتا ہے, کیونکہ وسیلہ ذریعہ ہوتا ہے, اور جس کی عبادت ہو کرتے وہ مسلک منزل ہوتی ہے, تو جس وہ مقصود ہوتا ہے. تو اب آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. تو پھر انہوں نے عبادت کی, اور عبادت کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کو ڈراما کر کے شفیع بھی بنا لیا. کہہ رہے نام ما نعبدہ, ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں, لیقربونا الی زلفا, کہ یہ ہمیں قریب کر رہے ہیں. ارے جب یہی معبود ہے تو اس کی تو قریب ہونا تھا, اگر تمہارا معبود یہی ہے بقول تمہارے تو قریب تو اسی کے ہونا تھا, اب کس کو کس کے قریب کر رہے ہیں؟ یعنی مفروض پر مفروضہ, بے وقوفی پر بے وقوفی آپ دیکھیے کہ ایک تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں ما نعبد, ان سے پوچھا کہ بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو, تو بھائی دلیل دو, اگر یہ خدا ہے تو دلیل دو. کہتے ہیں نہیں, ہم ان کی عبادت تو کرتے ہیں, ان کو معبود تو کہتے ہیں, لیقربونا الی اللہ زلفا, تاکہ وہ ہمیں جو ہمارا بڑا رب ہے اس کے قریب مقام عزت تک پہنچا دیتی ہے. یہ بات کہ جب یہی معبود تھا تو اس کے ہی کو قریب ہونے کے لیے وسیلہ ڈھونڈنا تھا, اب اگر یہی مل گیا تو اس کو کس کے قریب کر رہے ہو؟ تو یہ ایک بالکل گویا کہ بے رخی بات تھی. اور ان کا شرک سب سے بڑا یہ تھا کہ وہ بتوں کے اندر عبادت کا تصور رکھتے تھے, اور مسلمان ولیوں کے لیے عبادت کا تصور نہیں رکھتا. اللہ کی عطا سے وہ منصب ان کو ملا ہے, اللہ نے وہ عزت و شان اپنی مرضی سے اپنے حد سے جتنی ان کو عطا فرمائی ہے, اپنے مقابلے میں دائرہ جو ان کو عطا فرمایا ہے اس میں ان کو متصرف اپنے اذن سے بنایا ہے, اور پھر ان کو یہ منصب عطا فرمایا ہے, اور منصب عطا فرمانے کے بعد توسل کا درجہ بھی ان کو دیا ہے, اور پھر اللہ چاہتا ہے تو اپنے فضل سے ان کو مقام دیتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا من ذا الذی, کون ہے کافر یہ تم نے جو بنایا ہے کہ یہ شفاعت کرے گا یہ شفاعت کرے گا؟ اللہ نے من, اس میں موصول ہے نا جماعت, من ذا الذی, کون ہے وہ الذی, موصول لے آئے اور اس کا صلہ آ گیا, من ذا الذی یشفع, کون ہے جو اس کو شفاعت کرے گا؟ یہ کیا تم اپنی طرف سے مفروضہ بنائے ہوئے, درخت کرے گا, پتھر کرے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا, کون پتھر کیسے شفاعت کرے گا؟ پھر اللہ نے فرمایا الا باذن, مگر وہ جس کو بنایا. تو یاد ہے اس کا استثناء, مگر تو لہذا یہ جو کہا تھا من ذا الذی یشفع, اس سے کافروں کا رد ہو گیا, الا باذن اس میں انبیاء اور اولیاء کی شفاعت ثابت ہو گئی, مگر جسے وہ بنائے جس. اب آپ میں یہاں پر گفتگو ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت ہو گیا ہے, آگے انشاءاللہ من ذا الذی یشفع سے ہم شفاعت کا کوئی نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں گے, لیکن مختصر بات یہ ہے کہ اللہ کسی کی بارگاہ میں شفیع نہیں بن سکتا, اور اللہ کسی کی بارگاہ میں وسیلہ نہیں بن سکتا. وسیلہ بننا ہی نبیوں کی شان ہے, نبیوں کی عبادت نہیں ہو سکتی اور اللہ وسیلہ نہیں بن سکتا, یہ دونوں کا فرق ہے. نبیوں کی
عبادت نہیں ہو سکتی، ولیوں کی عبادت نہیں ہو سکتی، کیونکہ نہ نبی مستقل ہے بالذات، نہ واجب الوجود ہے اپنی ذات میں، نہ اپنے کمالات میں، نہ اپنی شان میں، نہ اپنے علم میں، نہ اپنے اختیار میں، نہ نبی ولی اپنی ذات اور صفات میں، یہ اللہ کی عطا کا پیدا بھی خدا نے کیا، شان بھی خدا نے عطا فرمائی۔ تو جن کو خدا شان دیتا ہے اور عزتیں دیتا ہے، وجود دیتا ہے، وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، معبود نہیں ہوتے۔ یہ بات مستحق ہے، لیکن بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے توسل کا منصب جو ہے وہ بتوں کو، کفار کو، مورتیوں کو، خود ساختہ پتھروں کو، درختوں کو نہیں دیا اللہ نے۔ اس کے مقابلے میں چیزیں مثال کے طور پر ذرا دیکھیے، آپ کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک صحابی مسلمان ہوئے، انہوں نے آ کر اپنی ایک رویداد سنائی کہ زمانہ جاہلیت میں ہم کیا کرتے تھے، یعنی جب ہم نے نبی پاک کا دامن نہیں پکڑا، اللہ تعالیٰ کی مبارک توحید کو قبول نہیں کیا، تو ہمارا سارا کام اپنی عقل سے ہوتا تھا۔ کہا کہیں سفر کر رہے ہوتے، کوئی خوبصورت سنگ مرمر نظر آ جائے، جس طرح ہم بھی پکنک پر جاتے کہیں جاتے تو خوبصورت مناظر نظر آتے، تو وہاں پر ہم فوراً دیکھ کر کے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یعنی اللہ تو یہ پیدا تو نے کیا اور کسی چیز کو تو نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ مسلمان اگر کائنات کی عجائبات، خوبصورت مناظر، خوبصورت سینری کو، پہاڑوں کے سلسلے کو اگر مسلمان دیکھتا ہے تو دیکھنے کے ساتھ اس کو خدا نہیں بلکہ خدا کی معرفت کا ذریعہ جان کر کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، یا اللہ تیری ذات ہر شریک سے پاک ہے اور کسی چیز کو تو نے بیکار نہیں بنایا، تیری کائنات اتنی حسین ہے، تو جس کو تو نے بنایا یہ اتنی حسین ہے، تو اس حسن نے تیرے حسن کی معرفت ہمیں عطا۔ اور مشرک اور ملحد کیا ہے کہ ہر کائنات کی خوبصورت چیز کو کہہ کر اسی میں گھس جائے اور اسی کو کہا یہی بھگوان ہے، یہی بھگوان سمان ہے، یہی خدا ہے، سمجھ جائے گا۔ اب میرے دوستو ذرا یہ فلسفہ سنیے، ایک دو منٹ کا اور میں بات ختم کرتا ہوں، اس سے یہ کنکلوڈ ہو جائے گا، ساری چیز آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ کیا ہے وہ صحابی جو مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور تو انہوں نے اپنی آپ بھی سنائی، انہوں نے کہا جب ہم سفر کرتے تھے کہیں پر تو ہمیں کوئی درخت، کوئی پتھر، کوئی خوبصورت سینری سمجھ آتی، تو کوئی پتھر اگر ایسا ہوتا کہ ہم اس کو توڑ کر لا سکتے تو فوراً اس کو تراش کر توڑ کر لے آتے اور کہتے یہ خدا ہے۔ اب آپ دیکھیے اپنی مرضی سے، اپنی مرضی سے پتھروں کو اللہ کی بارگاہ میں شفیع بنایا تو اللہ نے اس کو حیثیت دی، لیکن کعبہ میں پتھر لگا ہوا حضرت سے وہ بھی تو پتھر ہی ہے نا، اس کو اللہ نے حیثیت دی۔ اب فرمایا کہ اب دیکھو مشرک، دیکھو یہ کہتے تم یہ کرتے تو مشرک بھی یہ کرتے، تو میں نے کہا تو مشرک بھی تو پتھر کو چوم رہے تھے تو ہم بھی تو پتھر ہی کو چوم رہے ہیں، نہیں سمجھا؟ یعنی سنیوں کو یہ تانا دینا کہ وہ پرشاد بانٹتے تم نیاز بانٹتے ہو، وہ اپنی مورتیوں کے ساتھ ایسا کرتے ہو، تم اپنے ولیوں کے ساتھ ایسا کرتے ہو، تو میں نے کہا اس میں اجازت کے ہونے اور نہ ہونے کا فرق ہے، دو بول بول کر اگر عورت کو نکاح میں لاؤ تو قربت جائز اور نہ لاؤ تو حرام، استفادہ تو دونوں صورتوں میں ہوتا ہے، لیکن کس صورت میں اجازت ہے اور کس صورت میں اجازت نہیں۔ اس طریقے سے اگر بچے پیدا ہو تو شرمندگی کا باعث، اس طریقے سے پیدا ہو تو فخر کا باعث، تو بھلے جی بچے تو وہ بھی پیدا کر رہے ہیں، بچے تو آپ بھی پیدا کر رہے ہیں، نکاح میں اس میں کیا فرق ہے؟ تو جس طرح آپ کو عقل مند ان دونوں میں فرق کرتا ہے نا، اسی طرح مورتی اور مزار میں بھی فرق ہوتا ہے۔ میں بہت نیچے اوپر کے چپتا ہوا جملہ اس لیے کرتا ہوں کہ جو گندی آنکھیں گنبدوں کی طرف اٹھائی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں اگر مشرک وہ کیا کہتے ہیں، ہم پتھر کو چومتے تھے نا، تو اب پتھر کو چومتے تھے تو اللہ ناراض ہو جاتا تھا، اب کعبے میں پتھر لگایا خود کہا کہ اس کو چومو تو خدا راضی ہو جاتا، اب دونوں جگہ پتھر ہی کو چومے جا رہے ہیں نا، تو شرک کیوں نہیں ہوا؟ سٹائل تو ایک ہی ہے، ادائیں تو ایک ہی ہیں، کام تو ایک ہی اور آنا دونوں طرح، لیکن فرق کیا ہے کہ اس کو اختیار نہیں دیا تھا اس کو اختیار دیا، اس کو پسند نہیں دیا تھا اس کو پسند کیا ہے۔ اس شرک کے فتوے بند کرو، جس کو اختیار ملا ہے اس کی شانوں کو قبول کرو، جس کو نہیں ملا اس کو دیوار کے ساتھ مارو، اور سنی ولیوں کا نام یا مزاروں سے جو محبت رکھتا ہے یہ خود ساختہ نہیں ہے، یہ عزت اللہ نے عطا فرمائی ہے، وہ معبود نہیں ہے، وہ شریک نہیں ہے، وہ اللہ کے محبوب ہے، بندے ہیں۔ اس لیے کسی عاشق نے کہا، وہ کہیں گے لگا جی نبی تو اللہ کے بندے ہیں نا، میں نے کہا بندے میں پھٹا ہی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ محبوب بھی ہیں، کہا محبوب تو ہیں، تو میں نے کہا جس کو محبوب مانتے ہو نا تو پھر محبوب ہوتا وہ ہے کہ سوئیں تو اس کو یاد کرے، اٹھے تو اس کو یاد کرے۔ سرکار دوارا نے فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا محبوب ہوں،
بندے تو ہیں لیکن محبوب ہیں, اور محبوب کا معنی وہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی جان سے زیادہ ان کو پیار کرے, اور محبوب کہتے ہیں اس کو ہے کہ اذا حب الشیخ فاکثر ذکره, کہ بندے کو کیسے پتا چلے کہ بندہ فلاں کا محبوب ہے, فلاں اس کا محبوب ہے, لگتا ہے یار تجھے اس سے پیار ہو گیا ہے, تو بیٹھتا ہے تو اس کا نام لیتا ہے, اٹھتا ہے تو اس کا نام لیتا ہے, تیرے گھر میں اس کا نام, تیرے باپ کا نام, تیری زبان پر اس کا نام, اس کا نام آ جائے تو کھل جائے. اس لیے تو کہا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کھلے آپ صلی اللہ کہتے کہتے تو فرما من الذی یشفع عنده الا باذنہ, کون ہے جو اللہ کے دربار میں شفاعت کرے گا؟ یہ فرما الا باذنہ, وہ گنبد خضرا والا کرے گا, وہ نجف مولا والا کرے گا, وہ بغداد مولا والا کرے گا, اس لیے کہ یہ اذن اللہ رب العالمین جسے چاہے عطا فرمائے اور اپنے محبوبوں کو عطا فرماتا ہے, اور وہ محبوب وہ ہے جن کو اللہ رب العالمین کی وجاہت اور کرامت اپنے اذن سے عطا فرماتا ہے, ان سے پیار کو بھی اللہ پسند کرتا ہے, وہ فرماتا ہے کہ جو مجھ سے پیار کرنا چاہتا ہے وہ ان سے پیار کرے, جو ان سے پیار کرے اس نے مجھ سے پیار کیا, بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آ جاتا ہے فرمایا کہ لوگ ان سے پیار میری وجہ سے کرتے ہیں, وَأُذْكَرُوا بِذِكْرِهِمْ, فرمایا مجھے لوگ یاد ان کی وجہ سے کرتے ہیں اور ان کو یاد لوگ میری وجہ سے کرتے ہیں, کیونکہ اس میں دوری نہیں ہوتی ہے, ذات میں فرق ہوتا ہے, مزاج اور نظریے میں ایک ہوتے ہیں. تو اللہ رب العالمین آیت الکرسی کو بطور وظیفہ کے ہمیں پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس سے جو امان ہے, اس سے جو حفاظت ہے, اس کی جو برکت ہے, اللہ رب العالمین اپنے پاک کلام کی برکت عطا فرمائے, اور جو لفظ اس کے اندر سونے سے قیمتی پروئے گئے ہیں اللہ کا کلام ہے, اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آنے والے درس میں انشاءاللہ اللہ بإذنہ کی ہم مزید تشریح کریں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.